الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے جسم میں اللہ نے دو برتن بنائے ہیں. ہر انسان کے جسم میں اللہ نے دو برتن رکھا ہے. ایک برتن کا نام پھڑکتا ہوا دماغ اور دوسرے برتن کا نام دھڑکتا ہوا دل ہے. انسان کے جسم میں یہ دونوں پارٹ بہت اہم ہیں. ایک ہے دماغ اور ایک ہے انسان کا دل. جسم دماغ کے مقابلے میں انسان کا دل یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے. پورے جسم پر اس کی حکمرانی ہے. انسان کے جسمانی اعضاء یہ دل کی رعایا ہیں، پبلک ہیں، ماتحت ہیں، اور دماغ یہ انسان کے دل کا وزیر ہے، منسٹر ہے. تو گویا اللہ نے جسم کو، دل کو بادشاہ بنایا، دماغ کو وزیر بنایا، اور اعضا کو اللہ نے رعایا اور پبلک بنایا. دنیا میں جہاں بھی حکومتیں بنتی ہیں اور جس کی حکومت ہوتی ہے، تو حکومت بنانے والے جو بھی بادشاہ ہوتے ہیں، حاکم ہوتے ہیں، بادشاہ جیسا ہوگا خود بخود رعایا اور پبلک کا مزاج ویسے ہی ہو جائے گا. اگر بادشاہ کے دل میں کھوٹ ہے تو اس کو بادشاہ ماننے والے، پبلک، ان میں بھی کھوٹ ہوگا. اور بادشاہ کے دل میں اگر صفائی ستھرائی ہے تو اس کے ساتھ چلنے والوں میں بھی صفائی ستھرائی ہوگی. دستور خدا ہے، دستور کائنات ہے کہ بادشاہ کے تحت اس کی رعایا ہوا کرتی ہے. جیسا بادشاہ ویسی رعایا. جب یہ دستور ہے تو انسان کے جسم کا بادشاہ اگر دل ہے تو دل جیسا ہوگا ہمارے جسم کی یہ اعضاء ویسے ہی ہوں گے. یہ ناممکن ہے کہ دل اچھا ہو اور اعضاء خراب ہوں. یہ ناممکن ہے کہ اعضاء اچھے ہوں اور دل خراب ہو. یہ ناممکن ہے. دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں. تو انسان کے جسم کا بادشاہ اللہ نے دل کو بنایا. اس دل پہ ایک نگاہ ڈالیں کہ جو بادشاہ ہے اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے حجم اور اپنی سائز کے اعتبار سے بڑا چھوٹا ہے. عام طور پر ایک انسان کا دل زیادہ سے زیادہ 250 گرام کا ہوتا ہے، 14 سینٹی میٹر کا لمبا ہوتا ہے اور 8 سینٹی میٹر کا وہ گولائی کے اعتبار سے موٹا ہوتا ہے۔ اتنا چھوٹا سا حصہ انسان کے 6 فٹ جسم پر اور 70-80-100 کلو وزن پر یہ چھوٹا سا حصہ حکومت کرتا ہے۔ انسان کا یہ دل اللہ نے عجیب بنایا۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ 4 طرح کا ہوتا ہے۔ انسان کا دل 4 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک دل کو دل اغلف کہتے ہیں، قلب اغلف کہتے ہیں۔ ایک دل کو دل مصفح کہتے ہیں، ایک دل کو قلب اجرد کہتے ہیں، اور ایک دل کو قلب العمل والنفاق کہتے ہیں۔ یہ انسان کے اعتبار سے انسان کا جو قلب ہے، انسان کا جو دل ہے، اس دل کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا دل قلب اغلف، ایسا دل جس کے اوپر دبیز پردہ پڑ گیا ہو۔ یہ دل قلب اغلف، یہ کافروں، مشرکوں، یہود و نصارہ کا دل قلب اغلف کہلاتا ہے۔ قلب مصفح، ایسے دل کو کہتے ہیں کہ ہے تو اس میں ایمان کی چنگاری، ایمان کی چنگاری اس میں موجود ہے، مگر اس کا قلب ہمیشہ شہوتوں، برائیوں، خواہشات کی طرف، گناہوں، نافرمانی کی طرف ہمیشہ اس کا دل چلتا رہتا ہے۔ جب دیکھو اس کا دل کسی نہ کسی نافرمانی، گناہ، معصیت، خواہشات، ناجائز تمنائیں، ناجائز ارادوں کی طرف اس کا دل چلتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ دل مصفح ہے۔ اور نمبر 3، ایک قلب قلب اجرد کہلاتا ہے، ایسا قلب جو بالکل برہنہ ہو، ایسا قلب جو ننگا ہو، جس پر کچھ بھی نہ ہو، قلب اجرد کہتے۔ قلب اجرد، اس کے بارے میں روایت میں ہے، فیہ سراج یظہر، یعنی یہ ایسا دل ہوتا ہے جس میں نور تقوی، تقوی کا نور آ جاتا ہے۔ قلب اجرد، ایک تقوی کا نور آتا ہے، اس تقوی کے نور کی بنا پر ہمیشہ اس میں ایک روشنی چمکتی ہے، ایک چراغ اس کے دل میں آ جاتا ہے تقوی کے نور کی بنا پر، اور پھر انسان ہمیشہ نیکیوں کی طرف، تقوی کی طرف، اطاعت کی طرف، محبت کی طرف، خیرخواہی کی طرف، انسانیت کی طرف، انسان کا دل ہمیشہ آگے کو جاتا ہے۔ تو ایک قلب قلب اجرد کہلاتا ہے، اور تیسرا چوتھا قلب وہ ہے جس کو قلب فیہ العمل والنفاق، ایسا قلب کہ جس میں کبھی نیکیوں کے جذبے ابھرتے ہیں، نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کی تمنا آتی ہے، اور کبھی پھر برے ماحول میں انسان گیا تو اس میں گناہ، معصیت، خرابی، خواہشات کے جذبات جنم لیتے ہیں۔ گویا یہ چوتھی قسم کا قلب وہ قلب ہے جس میں کبھی نیکیوں کی تمنا آتی ہے اور کبھی گناہوں کے خواہشات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قلب چوتھے نمبر کا۔ اب ذرا دیکھیں، پہلا جو قلب ہے یہ تو کافر و منافقوں کا ہے، دوسرا جو قلب ہے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس قلب سے بچایا، اس لیے قلب مصفح کہتے ہیں اس دل کو جو ہمیشہ ہمیشہ گناہوں کی طرف، معصیت کی طرف، خواہشات کی طرف، ہمیشہ اسی طرف چلتا ہے، نیکیوں کی طرف اس کا دل چلتا ہی نہیں۔ لیکن تیسرا جو قلب ہے، قلب اجرد جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ قلب ہے جس طرح بچہ اپنے ماں کے شکم سے نکلتا ہے تو بالکل برہنہ ہوتا ہے، اس پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا، تو بچہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اس کے بدن پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ قلب اجرد سے مراد ایسا دل، ایسا قلب کہ جس کے اوپر گناہوں کا کوئی لباس نہیں ہوتا، گناہوں کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، ایسا قلب جس میں ہمیشہ نیکیاں، جس میں تقوی کا نور، جس میں پرہیزگاری، جس میں ورع، جس میں احتیاط، جس میں محبت الہی، جس میں معرفت الہی، جس میں خوف و خشیت، ایسے قلب کو قلب اجرت کہتے ہیں. اس قلب اجرت میں گناہوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ قلب کس کا ہے؟ یہ اتقیہ، صلحہ، متقی حضرات، اس کا یہ قلب ہوتا ہے. چوتھے نمبر پہ وہ قلب ہے جس قلب کو کہتے ہیں کہ جس میں نفاق کی شان بھی ہے اور جس میں عمل کی صفت بھی ہے، یعنی عمل کی طرف بھی انسان چلتا ہے اور کبھی انسان گناہ کی طرف بھی چلتا ہے. اگر ہم اور آپ خدا کے گھر میں بیٹھ کر اگر جائزہ لیں گے کہ تیسرے نمبر کا جو قلب ہے جس کو اتقیہ، صلحہ، پرہیزگار، اللہ کے محبوب ترین بندے جن کا دل کہا گیا ہے قلب اجرد، تو ہمارا قلب قلب اجرد ہے یا ہمارا قلب قلب العمل والنفاق والا ہے، تو غور کریں گے تو ہمارا دل چوتھے درجے پر آتا ہے. چوتھے درجے پر آتا ہے کہ کبھی اس میں نیکی کا جذبہ بھی آتا ہے، اچھے جذبات، اچھے ارادے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی اسی قلب کے اندر گناہ بھی جنم لینے لگتا ہے، گناہ کے جذبات پنپنے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو قلب ہے، ہمارا جو دل ہے، وہ چوتھے درجے میں ہے. جبکہ روزے کا مقصد، جبکہ تراویح کا مقصد، جبکہ ان تمام تر عبادتوں کا مقصد، تمام تر ریاضتوں کا مقصد، تمام تر محنتوں کا مقصد یہ ہے کہ مومن قلب کے چوتھے درجے سے نکل کر تیسرے درجے پر آ جائے، اس کا قلب قلب اجرد کہلانے لگے. تو اللہ نے رمضان کے یہ پورا نظام اس لیے دیا ہے تاکہ ہمارا یہ قلب قلب اجرد بن جائے. میرے دوستو، انسان کے سارے عمل کا اثر، انسان کے ہر عمل کا اثر انسان کے دل پہ پڑتا ہے. اسی بنیاد پر، چونکہ دل جو ہے انسان کے جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اسی پر انسان کے اعمال کا دار و مدار ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے. اسی بنیاد پر قرآن کریم میں قلب کے لیے اللہ نے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے، دل کے لیے اللہ نے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے. جس مومن کا دل جس درجے کا ہوگا، جس پوزیشن کا ہوگا، اس پوزیشن، اس درجے کے اعتبار سے اللہ نے مومن کے دلوں کا نام الگ الگ رکھا ہے. مومن کا ایک دل وہ ہے جس دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، مومن کا ایک دل وہ ہے کہ جس دل کو قلب منیب کہا جاتا ہے، مومن کا ایک دل وہ ہے جس کو قرآن میں قلب مخبت کہا گیا ہے، مومن کا ایک دل وہ ہے جسے قلب وجل کہا گیا ہے، مومن کا ایک دل وہ ہے جسے قرآن میں قلب تقی کہا گیا ہے، مومن کا ایک دل وہ ہے جس کے قلب کو قلب مہدی کہا گیا ہے، مومن کا ایک دل وہ ہے جس کو قلب مطمئن کہیں پہ کہا گیا، اور مومن کا دل وہ ہے جسے کہیں پر قلب حی کہا گیا. انسان کے اپنے دل کے احوال کے اعتبار سے، دل کی کیفیات کے اعتبار سے، دل کی پاکی اور صفائی کے اعتبار سے، دل میں اللہ کی یاد کے اعتبار سے، اخلاق ذمیمہ کے دور ہونے کے اعتبار سے، اخلاق حمیدہ کے آنے کے اعتبار سے، جس درجے میں انسان کے دل میں جتنی خوبیاں آتی ہیں، جتنے کمالات آتے ہیں، جتنی صفات انسان کے اندر آتی ہیں، ان صفات، ان کمالات، ان احوال، ان کیفیات کے اعتبار سے اللہ نے مومن کے دلوں کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے. اس سے خود اندازہ لگائیے کہ پروردگار کے یہاں مومن کے دل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اللہ نے آنکھ کے لیے الگ الگ لفظ استعمال نہیں کیا، زبان کے لیے اللہ نے الگ الگ الفاظ استعمال نہیں کیے، ہاتھ اور پاؤں کے لیے، دانت کے لیے، کان کے لیے، دماغ کے لیے اللہ نے الگ الگ الفاظ استعمال نہیں کیے، مگر رب کریم نے انسان کے دل کے لیے صرف اور صرف کمالات کے اعتبار سے آٹھ الفاظ استعمال کر دیا. سلیم کہہ دیا، منیب کہہ دیا، مخبت کہہ دیا، وجل کہہ دیا، تقی کہہ دیا، مہدی کہہ دیا، مطمئن کہہ دیا، حی کہہ دیا. اور اگر انسان کا دل بگڑتا ہے، انسان کے دل کے اندر خرابیاں آتی ہیں، انسان میں شہوات، انسان میں تمنائیں، انسان کے اندر طرح طرح کی خرابیاں، اخلاق ذمیمہ، برے اخلاق انسان میں آتے ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی اللہ نے الگ الگ لفظ استعمال کیا. کہیں تو ایسے انسان کے دل کو اللہ نے قلب مریض کہا ہے، کہیں پر اللہ نے ایسے دل کو قلب عامہ کہا ہے، اندھا دل ہے وہ، وہ اندھا ہے حقیقت میں، پروردگار کے یہاں بینا نہیں ہے، وہ اندھا ہے، ایسا اندھا کہ جس کا دل اس بات کو سوچتا نہیں ہے، جس کا دل اس انجام کو سوچتا نہیں ہے کہ میں اگر گناہوں کی طرف جاؤں گا، نافرمانی کی طرف جاؤں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو ایک قلب وہ ہے جس قلب کو قلب مریض کہا گیا، ایک قلب وہ ہے جس قلب کو قلب عامہ کہا گیا، ایک قلب وہ ہے، ایک دل وہ ہے جس کو قلب لاہی کہا گیا۔ قلب لاہی کا مطلب یہ ہے ایسا دل جس پہ غفلت طاری ہو، جس کے اوپر غفلت کی چادر پڑی ہوئی ہو، کیا ہو رہا ہے میری زندگی کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے، میں کہاں چل رہا ہوں، میری فکریں کیا ہیں، میرا عمل کیا ہے، میرے رات و دن کی کوششیں کیا ہیں، اس کے بارے میں انسان سوچتا نہیں ہے، تو ایسے قلب کے بارے میں کہا کہ یہ قلب قلب لاہی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ کہا انسان کا دل گناہوں کے اعتبار سے قلب آثم بن جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ کہا ایک ہے قلب جس کو قلب متکبر کہتے ہیں، ایسا دل جس میں کبر ہے، ایسا دل جس میں عجب ہے، ایسا دل جس میں بڑائی ہے کہ حق بات سامنے آ جائے اور پھر انسان اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ قرآن کریم میں ایک انسان کے قلب، ایک انسان کا دل، اس کے لیے 13 الفاظ استعمال کیا پروردگار نے۔ اس سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں انسان کے قلب اور انسان کے دل کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ انسان کے دل کے بدلتے ہوئے جو حالات ہیں، انسان کے اوپر جو آتے ہوئے حالات ہیں، ان بدلتے ہوئے حالات کے اعتبار سے اللہ نے دل کے لیے الگ الگ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو جب دل کا یہ حال ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کی تعلیمات یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے دل کو بنانا ہے، اپنے دل کو سنوارنا ہے، کیونکہ دل کی حکمرانی سارے اعضاء پر ہے۔ اسی بنیاد پر عارفین فرماتے ہیں اگر ہمیں اپنی آنکھ کو پہچاننا ہو، اگر ہمیں اپنے کان کو پہچاننا ہو، اگر ہمیں اپنی زبان کو پہچاننا ہو، اگر ہمیں اپنے دماغ کو پہچاننا ہو، اگر ہمیں اپنے ہاتھ اور پاؤں کو پہچاننا ہو کہ یہ صحیح سالم ہے یا نہیں، یہ اللہ کی فرما بردار ہے یا نہیں، خوف و خشیت کا اس پر اثر ہے یا نہیں، تو اپنے قلب کو دیکھ لیجیے۔ اگر ہمارا قلب صحیح ہوگا، قلب کے اندر خشیت ہے، قلب میں اگر انابت ہے، قلب میں اللہ کا خوف ہے، قلب کے اندر اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہے، تو یہ سارے اعضاء فرما بردار ہوں گے، اطاعت گزار ہوں گے۔ اور اگر دل کے اندر جذبہ نہیں ہے اطاعت کا، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، پروردگار کے سامنے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کا ڈر نہیں ہے، تو پھر انسان کی آنکھیں کنٹرول میں نہیں، انسان کی زبان کنٹرول میں نہیں، اس کا ہاتھ و پاؤں کنٹرول پہ نہیں، اس کا دماغ کنٹرول میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا دل ہی خراب ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ والوں نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ انسان کے دل پر گناہ کے کس طرح سے کوٹ چڑھتے ہیں اور کس طرح انسان کے دل کے اوپر دھیمے دھیمے خرابی آتی ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے انسان کے دل کے اوپر ایک ظلمت آتی ہے، سب سے پہلے ایک ظلمت آتی ہے، ایک سیاہی آتی ہے، ایک تاریکی آتی ہے، انسان کے دل پر ایک ظلمت آ گئی۔ اس کے بعد انسان پھر اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد اس کے دل کے اوپر اس کے دل سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، ظلمت آتی ہے اور نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر قساوت آتی ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ پہلے سے ظلمت آتی ہے، اس کے بعد پھر انسان کے دل پہ قساوت آتی ہے، اور پھر بھی انسان اپنے دل کی قساوت کو محسوس نہیں کرتا اور اللہ کے سامنے اپنے دل کو نہیں دھوتا، تو پھر انسان کے دل کے اوپر ایک خاص قسم کی مہر لگ جاتی۔ مہر لگنے کے بعد بھی انسان، اب جب انسان کے دل پہ مہر لگتی ہے تو پھر نیکیوں کی طرف اس کا دل چلتا نہیں ہے، بلکہ اس کا دل گناہوں کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو کہتے ہیں اب اس کے دل پہ تالا لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جس دل پہ تالا لگ جائے، اس دل کے کھلنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو گناہوں کا اثر انسان کے دل پر کبھی ظلمت کے اعتبار سے، کبھی قساوت کے اعتبار سے، کبھی مہر کے اعتبار سے، اور کبھی انسان کے تالا لگنے کے اعتبار سے اس کے دل پہ اثر پڑتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ سنیں، پہچاننا ہو تو پہچان لیجئے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ پہچاننا ہو کہ ہمارا دل زندہ ہے یا ہمارا دل مردہ ہے، ہمارے دل میں میرا دل حساس ہے، میرے دل کے اندر کوئی خیال ہے کہ نہیں، یہ پہچاننا ہو تو کہتے ہیں دیکھو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دل مردے ہوتے ہیں، اور مردہ ہونے کی پہچان سنیے گا ذرا غور سے۔ رمضان میں تو ہم توبے کی فضیلت بہت سنتے ہیں، استغفار کے فوائد بہت سنتے ہیں، پہاڑ کے برابر گناہ ہو یقیناً اللہ معاف کر دیں گے، مگر ان تمام توبے استغفار کے فوائد یہ اپنی جگہ پر ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان فوائد اور توبہ استغفار کی برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم گناہ کریں، کیونکہ ایسی صورت میں گناہ کرنے والا وہ جری مانا جاتا ہے، بے بات مانا جاتا ہے، جو انسان اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ارے گناہ کر لو ہم توبہ کر لیں گے، توبہ کی بڑی فضیلتیں ہم نے سنی ہیں، تو کہتے ہیں اس کی بنیاد پہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے پہلی علامت لکھی ہے انسان کے دل کے مردہ ہونے کی، الذین یذنبون برجاء التوبہ، ایسے لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے توبہ کی امید رکھتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیے انسان اگر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ گناہ کر لیتا ہے، غفلتوں کے ساتھ گناہ کر لیتا ہے تو توبے کی امید ہوتی ہے، لیکن انسان اگر جرأت کے ساتھ گناہ کرتا ہے یا اس امید پہ گناہ کرتا ہے کہ گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، تو خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے آئندہ کبھی بھی اس امید پہ گناہ کرنا کہ ہم گناہ کر لیں اور ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ تو دل کے مردہ ہونے کی پہلی پہچان یذنبون برجاء الرحمہ، دوسری پہچان یعلمون ولا یعملون، دین کی باتیں سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، دین کی باتوں کو جانتے ہیں، ہر طرح کی باتیں ان کے سامنے آتی رہتی ہیں، مثبت منفی باتیں آتی ہیں، پوزیٹیو نگیٹو باتیں ان کے سامنے آتی ہیں، کن باتوں میں فوائد ہیں، کن باتوں میں نقصان ہیں، ایسی باتوں کو جانتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ تب سوچیے ذرا کہ رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہ کہیں سے دین کی بہت سی باتوں کے معلوم ہونے کا اللہ نے راستہ دیا، اس کے بعد رمضان گیا اور اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے، کوئی عمل نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل زندہ نہیں ہے بلکہ دل مردہ ہے۔ یعلمون ولا یعملون، اور تیسری علامت لکھی ہے ویعملون ولا یخلصون، عمل تو کرتے ہیں کر لیتے ہیں مگر اخلاص نہیں ہوتا، دل میں اللہ کا خیال نہیں آتا، ارے رمضان گیا بہت سے دوست احباب ہمارے ساتھ ہیں، نہیں کروں گا تو کیا کہیں گے، اللہ کے راستے میں نہیں جاؤں گا تو دوست کیا تانا دیں گے، کیا اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور دل میں کیا خیال، لوگ تانا دیں گے، دوست تانا دیں گے، جن کے ساتھ چار چلے ہم نے لگا لیا، سال لگا لیا، نہیں جاؤں گا تو وہ کیا کہیں گے، نہیں، جو کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، انسانوں کے خاطر کسی کو کام کو کرنا، کہتے یعملون ولا یخلصون۔ اور اس کے بعد پھر انسان کوئی کام کرے تو کام کرنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ انسان مردے کو دیکھے، چوتھی علامت مردے کو انسان دیکھے، دفن ہوتے ہوئے دیکھے، ولا یعتبرون، مگر وہ عبرت حاصل نہیں کرتا، مردے کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی عبرت پیدا نہیں ہوتی کہ ایک وقت ہمارا بھی تو آنے والا ہے، میرا بھی یہی انجام ہوگا، جیسے آج ان کو ہم کندھے پر سوار کر کے لے جاتے ہیں کل لوگ ہمیں کندھے پر سوار کر کے لے جائیں گے۔ اور پانچویں علامت سنو دوستو، ولا یرضون بقسمت اللہ، اللہ کی فیصلے پر، کیا اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلے پہ انسان راضی نہ ہو بلکہ شکوا شکایت خدا کا کرنے لگے، ہم نے اتنی دعائیں کی مگر اللہ نے نہیں سنی، استغفر اللہ، ہم نے اپنے اللہ سے اتنا کہا، لوگوں نے کہا، بزرگوں نے کہا، بڑوں نے کہا، اللہ کے راستے میں نکلنے والوں نے کہا، تراویح پڑھانے والوں نے کہا، اللہ نے نہیں سنا، اللہ اکبر، وہ حاکم مطلق ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہمیں یہ حق نہیں ہے اللہ کے فیصلے پر ہم انگلی اٹھائیں، لہذا جو بندہ اللہ کے فیصلے پر چی بجبی ہوتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتے ہوئے راضی نہیں ہوتا، اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل مردہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ان تمام احکام کا منشا، ان تمام احکام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے، ہمارا دل قلب سلیم بن جائے، قلب منیب بن جائے، ہمارا دل قلب مخبت بن جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ ظاہر بات ہے اس قلب کو اگر زندہ کرنا، اس قلب کو اگر زندہ کرنا، ابو داؤد بلخی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے صاحب نسبت انسان گزرے، وہ کہتے ہیں اگر دل کی تمام خرابیوں سے، اگر دل کی تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو اور دل کو پاکیزہ اور صاف ستھرا رکھنا ہو تو کہتے ہیں نمبر ایک صحبت صالحین۔ یہ ابو داؤد بلخی رحمت اللہ علیہ تقریباً 1200 سال پہلے کے بزرگ گزرے، وہ کہتے ہیں دلوں کی پاکیزگی اور دلوں کی زندگی اور دلوں کا حیات اور دلوں کی عمدگی اور دلوں کی روشنی کے لیے پہلا راستہ اللہ نے صحبت صالحین کو بنایا ہے، دوسرا راستہ اللہ نے کثرت تلاوت کو بنایا ہے۔ بندہ اللہ کے کلام کو عظمت کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ اللہ کے کلام کو بہت پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ نمبر تین فرمایا پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو، ذرا اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا کرو، کم کھانے کی کوشش کیا کرو، اتنا کھاؤ کہ ابھی بھوک تمہاری باقی رہ جائے، صبح دوپہر شام بالکل اوور فل ہو کے نہ کھاؤ بلکہ اپنے پیٹ کو تھوڑا خالی رکھو۔ جو انسان اپنے پیٹ کو تھوڑا خالی رکھتا ہے، بھوکا رکھتا ہے، اس بھوکے پیٹ کا اثر انسان کے قلب پہ پہنچتا ہے۔ اور چوتھی علامت کہتے ہیں تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، رمضان میں تو کم سے کم پڑھیں گے انشاءاللہ، تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ سنو میرے جوان دوستو، میرے دوستو، اگر ہم تہجد کی نماز رمضان کے بعد اگر نہ پڑھ پائیں تو اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد، وتر سے پہلے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت اگر ہم تہجد کی نماز پڑھ لیں، اگر تہجد کی نماز اگر 2 یا 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے برابر ثواب عطا کر دیں گے۔ اب آپ کہیں گے عشاء کے وقت جس نے پڑھا اس کو بھی وہی ملا، اور تہجد میں پڑھا مشقت اٹھا کر اس کو وہی ملا۔ ہمارے بڑوں کی شان بڑی عجیب ہوا کرتی تھی۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیٹے سے کسی نے کہا اتنا کرو گے تو چاکلیٹ مل جائے گا، اور یہی کام فلاں وقت میں کرو گے تو سونے کی ڈلی مل جائے گی۔ کہتے بدلہ تو دونوں کو مل رہا ہے، ایک کام پہ بدلہ دونوں کو ملا، ایک بیٹے کو بسکٹ ملی، لیکن وہی بچہ کام دوسرے ٹائم پہ کرتا ہے تو باپ اسے سونے کی ڈلی دیتا ہے۔ دونوں کا کام ایک ہی ہے، دونوں کو اجرت مل رہی ہے مگر اجرت میں فرق ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کے ہاں۔ لیکن اگر تہجد کی فضیلت اگر کرنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، تو کم سے کم آج کی رات یہ طے کر لو میرے دوستو۔ میں تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو نماز کے پابند ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں، جو علماء ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں، اور جو دین کے دعوت میں مبارک کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تہجد کی نماز اپنے گھر پہ ہم نہیں پڑھ پاتے تو یاد رکھو کم سے کم ہم عشاء کی نماز کے بعد 2 یا 4 رکعت تہجد کی نماز سے پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی تہجد کی برکتیں ہم کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ وقت نہیں رہا کہ ہم غفلتوں میں پڑے رہیں، ہم سستی میں پڑے رہیں، ہم ٹال مٹول میں پڑے رہیں، نہیں، اب وقت آ چکا ہے۔ اب یہ آسمان پکار پکار کے آپ کو کہہ رہا ہے، یہاں کی زمین آپ کو پکار پکار کے کہہ رہی ہے، یہاں کی فضائیں آپ کو پکار پکار کے کہہ رہی ہیں، اللہ کے بندو اب اپنے دلوں پر محنت کر کے اپنا رابطہ اپنے اللہ سے کر لو، جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو حاکموں کا حاکم ہے، جو قاضیوں کا قاضی ہے، اس اللہ سے اپنے رشتے کو جب تک تم مضبوط نہیں کرو گے، اگر تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط نہیں ہوگا تو تمہارے اوپر چھوٹے چھوٹے قاضی تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستو آج طے کیجئے کہ انشاءاللہ رمضان کے بعد ہماری تہجد قضا نہیں ہوگی، چاہے تہجد کے وقت میں ہو، چاہے عشاء کے بعد ہو، 2 رکعت ہو 4 رکعت ہو، ضرور ہم 2 رکعت 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کریں۔ اور پانچویں علامت ابو داؤد بلخی رحمتہ اللہ نے فرمائی کہ دلوں کے زندہ کرنے کی پانچویں علامت یہ ہے کہ صبح کے وقتوں میں اپنے اللہ سے تھوڑی دیر نالہ و فریاد کر لیجیے، تھوڑی دیر نالہ و فریاد۔ اگر آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ پاتے، آپ کی آنکھیں تو کھلتی ہیں، صبح کے وقتوں میں کبھی آپ کی آنکھ تو کھل جاتی ہے، جب آنکھ کھل جائے تو بستر پہ پڑے پڑے بستر پر لیٹے لیٹے اپنے اللہ سے کچھ فریاد کر دیجیے، وہ پروردگار اس بات کا محتاج نہیں ہے، وہ پروردگار اس بات کا محتاج نہیں کہ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو ہی اللہ ہمارے دل کی صدا کو سنے گا، نہیں، پروردگار تو دیکھتا ہے میرا بندہ کس وقت مجھ سے مانگتا ہے۔ اس لیے صبح کے وقت میں اپنے اللہ سے نالو فریاد کرنا یہ انسان کے دلوں کو زندہ کرتا ہے، تو دلوں کو زندہ کرنے کے جو کام ہیں ان کام کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت میمون ابن مہران ایک بہت بڑے محدث گزرے، میمون ابن مہران ایک بہت بڑے محدث گزرے، دیکھیے روایت میں حدیث پاک میں انسان کا جو دل ہے اس دل کو پرندوں کا پر کہا گیا ہے، جیسے پرندوں کا پر کسی کھلے میدان میں رکھا ہوا ہو، تو اس پر کو کوئی قرار ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ہوا چلتی ہے تو پر کبھی ادھر کو، پھر ہوا چلی تو کبھی ادھر کو، وہ پر ہمیشہ اٹکھیلیاں کھیلتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کہتے ہیں جس طرح اس پر کو قرار نہیں ہوتا، ایک حال میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اسی طرح سے انسان کے دل کو ایک حال پہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ کبھی دل میں محبت کی موجیں ہوتی ہیں، کبھی انسان کے دل میں خوف و خشیت کی ٹھاٹھیں ہوتی ہیں، کبھی انسان کے دل میں معرفت کے چشمے ابلتے ہیں، کبھی انسان کے دل میں عشق و وفا کی لہریں اٹھتی ہیں، اور کبھی اسی انسان کے دل میں ایسا جمود آتا ہے، ایسا ٹھہراؤ آتا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، نماز پڑھتے تو کچھ ہو رہا ہے، تلاوت کرتے تو کچھ ہو رہا ہے۔ کہتے انسان کا دل کبھی ادلتا بدلتا رہتا ہے، انسان کا دل ادلتا بدلتا رہتا ہے، یہ ادلتے بدلتے دل کو، اگر دل کی حالت اچھی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر دل کی حالت اچھی نہیں ہے تو اللہ سے آہو زاری کے ذریعے اپنے دل کو بنانے کی کوشش کریں۔ تو انسان اپنے دل کی طرف محنت کرتا ہے۔ حضرت ہم وقت کا لحاظ کرتے ہی اب بات ذرا سمیٹیں گے، لیکن آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ذرا اپنے دل کا کبھی کبھی جائزہ لیجیے، کسی نماز کے بعد اپنے دل کو آپ جھانکیں، اپنے دل کو آپ تاکیں۔ لکھا ہے کہ انسان کا دل وہ حصہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، صحیح صحیح رپورٹ انسان کو وہ دے دیتا ہے، جو دل میں ہوگا آپ کا دل وہی رپورٹ دے گا۔ آپ کا دل، آپ کے دل میں اگر کینہ ہے، آپ کے دل میں اگر حسد ہے، آپ کے دل میں اگر عجب اور کبر ہے، آپ کے دل کے اندر اگر غصہ بہت زیادہ ہے، ناشکری اور بے صبری ہے، انتقام کا جذبہ ہے، بدگمانی ہے، جو آپ کے دل میں ہوگا آپ کا دل آپ کو صحیح صحیح رپورٹ دے دے گا۔ جب انسان اپنے دل کو جھانکتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر فلاں خرابیاں ہیں، تو انسان پھر اس کے علاج کی کوششیں کرتا ہے۔ تو اسی دل پر محنت کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آتا تھا، آج کا جو دور ہے خاص طور پر جوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی لیکن خاص طور پر جوانوں کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اعمال کی حفاظت، اور اپنے فکر کی حفاظت، اور اپنے اخلاق کی حفاظت، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایمان کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، اور اپنے فکر کی حفاظت، جو انسان کی سوچ ہے اس فکر کی حفاظت کے لیے اچھے راہوں سے جڑنا اس زمانے میں نہایت لازم، ضروری کہہ لیجیے، فرض کے درجے میں۔ چاہے آپ دعوت و تبلیغ سے جڑے رہیں، چاہے آپ علماء سے جڑے رہیں، کسی نہ کسی ایسے راستے سے آپ کے جڑنا ضروری ہے جوانوں کے لیے، کہ جہاں آپ کے ایمان کی سلامتی، آپ کے اعمال کی پختگی، اور جہاں آپ کے فکر کی سلامتی کا لحاظ ہوتا ہو۔ اگر آپ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہیں مبارک ہے، اگر آپ کسی اچھے علماء سے جڑے ہوئے ہیں اور اپنے ہر کام کی نگرانی آپ ان سے کراتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، آج کے اس دور میں، آج کے بے فکری کے دور میں، آزاد دور میں، آج کے دور میں اپنے ذہن کو صحیح سالم رکھنا، اپنے فکر کو صحیح سالم رکھنا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا، اپنے اعمال پہ جمے رہنا، یہ آج کے ماحول میں بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ نے ہم پر آپ پر بڑا کرم کیا ہے، مدارس کو دے کر، مکاتب کو دے کر، مساجد کو دے کر، دعوت و تبلیغ کے مراکز اور کام کو دے کر، صالحین کو دے کر اللہ نے ہم پر آپ پر احسان کیا ہے. کل قیامت کے میدان میں اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے گی، اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے گی، ہم خدا کے سامنے نہیں کہہ پائیں گے میرے اللہ ہمیں اپنے دین کو بچانے کے لیے، اعمال کو بچانے کے لیے، اخلاق کو بچانے کے لیے، اپنے فکر کو بچانے کے لیے اللہ ہمارے پاس کوئی شعبہ نہیں تھا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. یا اللہ نے اس سرزمین پہ یہ چیزیں عطا فرمائی ہے، لہذا ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہوگی. تو فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آتا تھا، ان کے پاس بیٹھتا تھا. فضیل ابن عیاض کو اس جوان سے بڑی محبت ہو گئی اور امید یہ لگی کہ آگے چلنے کے بعد یہ بچہ دوسرے ساتھیوں میں، جوانوں میں کام کرے گا. کچھ دنوں کے بعد اس کا آنا بند ہو گیا. اس کا آنا بند ہوا تو فضیل ابن عیاض نے معلوم کیا کہ وہ بچہ کہاں ہے. کسی نے بتایا کہ بیمار پڑ گیا. پھر کچھ دنوں کے بعد پوچھا کیا حال ہے، کہا اس کا حال اچھا نہیں ہے، وہ قومے کی طرف جا رہا ہے اور آخری سانس لے رہا ہے. تو فضل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ اس بچے کی طرف گئے، دیکھا تو اندازہ ہوا کہ واقعتاً یہ بچہ آخری سانس لے رہا ہے. بڑا صدمہ ہوا، افسوس ہوا کہ اس بچے سے ہمیں دین کے کام کی امید تھی کہ دوستوں میں، جوانوں میں، لوگوں میں کام کرے گا مجھ سے سیکھنے کے بعد، اب یہ آخری دم لے رہا ہے. تو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا ترس آیا اور پھر فضیل ابن عیاض نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا. یاسین پڑھنا شروع کیا، جیسے یاسین شریف کی آواز اس کے کان میں گئی تو اس جوان بچے نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد وہ کہتا ہے فضیل میرے سامنے یاسین مت پڑھو، مجھے یاسین پسند نہیں ہے، مجھے یاسین پسند نہیں ہے. فضیل کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، آخری دم ہے. اس آخری وقت میں یاسین کے پڑھنے سے، یاسین چونکہ پورے قرآن کا دل ہے اور مومن کا دل ہی اس وقت کام کرتا رہتا ہے، سارے اعضا ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے ہیں، تو اگر قرآن کے دل کو پڑھیں گے تو وہ دل اس کے دل پر پہنچے گا تو اس کے دل میں ایمانی قوت پیدا ہوگی، اور ایمانی قوت کے پیدا ہونے سے اس کے دل کا لگاؤ اللہ سے پیدا ہوگا. کہتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں دیکھتا رہ گیا. اور وہ غصے کے عالم میں کہتا ہے فضیل مجھے یاسین پسند نہیں ہے. کہتے ہیں پھر میں تھوڑی دیر سکتے میں رہا، حیران رہا، پھر میں نے سوچا کہ اب تو اور اس کا آخری دم آ رہا ہے. میں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ. دیکھو میرے دوستو، یہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں لکھا ہے. آج تو ہم اختیار سے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن جب موت کا آخری وقت ہوتا ہے اور جو آخری سانس انسان کی چلتی ہے، اس آخری سانس میں جو کلمہ نکلتا ہے وہ اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے نکلتا ہے. اس لیے کہا ہے حسن خاتمہ یہ اپنے اختیار کی چیز نہیں ہے. جیسے سونے کی حالت میں کوئی سوچے کہ میں بہت اچھے اچھے خواب دیکھوں گا، تو جیسے سونے کی حالت میں اچھے خواب کا دیکھنا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، موت کے وقت میں اپنی زبان سے کلمے کا نکل جانا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ فضل الہی پر موقوف ہے. اور فضل الہی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ ہمیشہ لگا رہتا ہے. فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، تو جیسے کلمہ پڑھا پھر اس نے آنکھ کھولی اور دبی دبی آواز سے مجھے اشارہ کرتا ہے فضیل میرے سامنے کلمہ مت پڑھو، مجھے کلمہ پسند نہیں ہے. فضیل کہتے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہ گیا. اسی حال میں اس کی زبان بیٹھی، ہونٹ چپک گئے، آنکھیں بند ہوئی اور بغیر کلمے کے اس جوان کی موت آ گئی. جو جوان میرے پاس آتا تھا، اچھے راستے میں لگا ہوا تھا، اچھی صحبت میں بیٹھتا تھا، کہتے میں حیران و پریشان ہو گیا کہ اس جوان کا دل اتنا خراب کیسے ہوا، اس کے دل میں سختی کیسے آ گئی، اس کے دل میں قساوت کیسے آ گئی، اس کے دل میں ظلمت کیسے آ گئی کہ یاسین کا سننا پسند نہیں ہوا اور کلمے کا سننا پسند نہیں ہوا، اسی حال میں اس کی موت آ گئی. فضیل کہتے ہیں کتاب میں بلکہ لکھا ہے کہ محلے کے لوگوں نے، مسجد کے لوگوں نے اس کے بعد فضیل ابن عیاض کے چہرے پر 40 دنوں تک مسکراہٹ نہیں دیکھی. ہمیشہ فضیل کا چہرہ اترا اترا رہتا تھا. کیوں؟ اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے شان جلال سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے شان غیظ و غضب سے ڈرتے ہوئے کہ جو پاک پروردگار اس جوان سے کلمہ چھین سکتا ہے، جو پاک پروردگار اس کے دل کو اتنا سخت کر سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فضیل سے کوئی کوتاہی ہو جائے اور فضیل کا معاملہ بھی ایسے ہی ہو جائے. اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں جن کا دل پاکیزہ اور صاف ستھرا ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنے ہی ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ مطمئن نہیں ہوتے، کسی گناہگار کو دیکھ کر ان کا دل ڈرتا ہے، کسی کے انجام کو دیکھ کر ان کا دل ڈرتا ہے۔ فضیل 40 دن تک اپنے اندر اندر سسکتے رہے۔ ایک دن خیال آیا کہ اپنے اللہ سے پوچھنا تو چاہیے، تو مسجد میں گئے اور سجدے میں پڑ گئے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے، سجدے میں روتے رہے روتے رہے۔ اللہ یہ راز سمجھا دے، اللہ تو شان بے نیازی رکھتا ہے مگر یہ راز سمجھا دے آخر کیا وجہ ہے۔ تو رات میں روتے روتے تھک گئے، گھر آ کر سو گئے۔ بستر پہ سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ محشر کا منظر، محشر کا میدان ہے، اور اس محشر کے منظر، محشر کے میدان میں بڑی چیخو پکار کی آواز آ رہی ہے، بڑی بھیانک اور بہت دردناک آواز آ رہی ہے، بہت دردناک آواز آ رہی ہے۔ تو فوراً فضیل کہتے میں آگے کو بڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، فرشتہ پاؤں میں زنجیر باندھے اور گردن میں بیڑی لگائے ہوئے، توک لگائے ہوئے، ہاتھ میں بیڑی لگائے ہوئے، اس کو گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے۔ وہ بچہ اپنے سینے اور اپنے پیٹ کو زمین سے رگڑ رہا ہے تاکہ مجھے کھینچنے نہ پائے۔ فرشتہ کھینچ رہا ہے کھینچ رہا ہے۔ جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا میں نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی جوان ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، فرشتہ میری ایک گزارش ہے، میری ایک دل کی آواز ہے کہ مجھے ایک موقع دے دو کہ میں اس بچے سے ذرا بات کروں۔ کہا بہت اچھا۔ بچہ کھڑا ہوا، میں نے کہا پہچانا؟ کہا میں پہچان تو لیا۔ میں نے پوچھا بیٹے تیرا یہ انجام کیوں ہوا، تیرا یہ انجام کیوں ہوا؟ تو میرے پاس آتا تھا، تو بڑا نیک بن رہا تھا، نیکی کے راستے پر تھا، اللہ نے تجھے دین کے سیکھنے کا موقع عطا کیا تھا اور تجھ سے تو مجھے امید لگ گئی تھی کہ دین کا کام کرے گا، تیرا یہ انجام کیسے ہوا؟ تو بچہ کہنے لگا میں سب اعتبار سے ٹھیک تھا، جب میری موت آئی، میری روح نکلی اور میرا یہ برا انجام ہوا تو اللہ نے مجھے کہا اے میرے جوان بندے، تیری زندگی میں 3 باتیں تھیں، تیری زندگی میں 3 باتیں تھیں، وہ 3 باتیں مجھے پسند نہیں آئی، وہ 3 باتیں سے 3 باتیں پسند نہیں آئی، اس لیے جب کلمہ پڑھنے کا وقت آیا، موت کا وقت آیا تو میں نے تجھ سے یاسین کے پسند ہونے کو چھین لیا۔ اللہ اکبر، میں نے تجھ سے کلمہ کو چھین لیا۔ وہ 3 باتیں کیا تھی؟ پہلی بات یہ ہے، تیرے دل میں دوستوں کے لیے کینہ ہوتا تھا، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ کہا تیرے دل کے اندر دوستوں کے لیے حسد ہوتا تھا، کوئی ترقی کر رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کسی کا بیٹا بڑھ رہا ہے، تیرے دل سکڑتے تھے، تیرا دل حسد کرتا تھا۔ اور چوتھی تیسری خرابی یہ تھی کہ سال میں 1 مرتبہ تو برے ساتھیوں کے ساتھ جا کے تاڑی پی لیتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں، میں اللہ کا حوالہ دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جوان جو فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر بیٹھا کرتا تھا، جس کے 3 گناہوں کی بنا پر اس کا یہ انجام ہوا، ہم رمضان میں خدا کے گھر میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سوچیں کہ اب تک کی ہماری زندگی میں کیا ہم سے 3 ہی گناہ ہوئے، 3 نہیں ہزاروں ہزار گناہ ہو چکے۔ وہ اللہ اگر فضل نہ کرے، وہ اللہ اگر کرم کا معاملہ نہ کرے، وہ اللہ اگر فضل اور احسان کا معاملہ نہ کرے تو جو اللہ اپنے شان بے نیازی کی بنا پر، شان جلال کی بنا پر، شان غضب کی بنا پر 3 گناہ پر پکڑ کرتا ہے، ہمارے تو 3 لاکھ سے زیادہ گناہ ہو گئے ہوں گے۔ مگر وہی پروردگار کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تجھے مہلت ملی ہے، تجھے موقع ملا ہے، اس مہلت ملنے پر اور مہلت ملنے پر ذرا تم آؤ میرے دربار کی طرف آ جاؤ، سچے دل سے آ جاؤ، توبہ لے کر آ جاؤ، آنسو کے قطرے لے کر آ جاؤ اور یہ عزم ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ آئندہ کبھی بھی ہم گناہ کر کے اپنے دل کو ناپاک نہیں کریں گے۔ اس طرح بیٹھیے جیسے ہم اور آپ نماز میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کی پاکی کے لیے، اللہ نے دلوں کی صفائی کے لیے، اللہ نے دلوں کی صفائی کے لیے اور دلوں میں رقت پیدا کرنے کے لیے اور دلوں کے اندر خشیت پیدا کرنے کے لیے بڑا عجیب نسخہ لکھا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رک جائیں، فرماتے ہیں اگر کوئی زمین ناپاک ہو جاتی ہے، اگر کوئی زمین ناپاک ہو جاتی ہے اور اسے بدبو پھوٹنے لگتی ہے، پھر بھی وہ زمین پاک ہو سکتی ہے۔ جس زمین پہ ناپاکی ہو اور ناپاکی سے بدبو پھوٹنے لگے، پھر بھی زمین پاک ہو سکتی ہے، پھر اسی زمین سے پھول نکل سکتے ہیں، پھر اسی زمین پہ انسان کھڑا ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں ناپاک زمین کو پاک کرنے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے آسمان سے بہت زیادہ بارش گرے، بارش کے قطرے بہت زیادہ گریں، بارش کے قطرے اتنے گریں کہ پانی کے قطرے اس نجاست کو بہا جائیں، زمین پاک ہو جائے گی۔ کہتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر بارش کے قطرے نہیں گرتے تو سورج کی کرنیں، سورج کی شعائیں اتنی زیادہ پڑے کہ وہ زمین کا حصہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے۔ جب نجاست سوکھ جاتی ہے، جب زمین سوکھ جاتی ہے تو زمین پاک ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں جس طرح دنیا کی زمین کے پاکی کا دو راستہ ہے، اگر ہمارے دل کی زمین ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کے پاکی کے لیے بھی اللہ نے دو طریقے عطا فرمائے ہیں۔ اور کیا طریقہ؟ زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے۔ اللہ نے طریقہ دیا، دل ہمارا نیچے ہے اور اللہ نے آنکھ آنسوؤں کا بادل اللہ نے اوپر آنکھ کی شکل میں دیا ہے۔ دل دیا ہے اس نے تخم عشق بونے کے لیے، دل دیا ہے اس نے تخم عشق بونے کے لیے، آنکھ دی ہے اس نے ساری عمر رونے کے لیے۔ اے دوستو جوانوں، اپنے شوق، اپنے جذبات، اپنے خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنے دل کی چاہتیں، اس کو پورا تو ہم نے بہت کیا، اب ذرا آنکھوں کے آنسو کی چاہت کو ہی پورا کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اچھے سے اچھے ماحول میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری بات سنیے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، پہلے جانا گوارا نہ تھا، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، کیا ضرورت ہے ان کے پاس بیٹھنے کی۔ علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس، میرے پاس خود بہت سارا علم ہے، سب کچھ میں جانتا ہوں، ہر کتاب سے میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے، میں نے یہاں بھی پڑھا ہے، یورپ میں بھی میں نے پڑھا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے۔ مگر دوستوں نے سنایا، سمجھایا، چلو وہاں دل کی دنیا ملتی ہے، وہاں دل کی دوائیں ملتی ہیں، چلے گئے۔ جب گئے وہاں تو جانے کے بعد پھر دل کی دنیا بدلتی ہے، دل کے حالات بدلتے ہیں، اپنے اندر کا کھوٹ ان کو نظر آتا ہے۔ اسی موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ یہ دل کی دنیا، یہ دل کی دوائیں انسان کو ہر جگہ نہیں ملتی، اللہ نے دل کی دوائیں کسی خاص جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں۔ مگر سنیے، جب دل کا حال بدلا ہے، جب دل کا حال بدلا ہے، دل کی کیفیت بدلی ہے اور اخیر وقت ان کا آیا ہے، تو اللہ کے سامنے بے پناہ روتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ سے کیا بات کہی ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ علامہ اقبال خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ پہلے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، میں کیوں کسی کے پاس جاؤں، آج کیا کہتے ہیں اللہ کے سامنے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ تو غنی ہے، سارے غنی کا غنی تو ہے، ساری قدرت تیرے ہاتھ میں ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا فقیر اگر ہے تو اقبال تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوا ہے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اللہ محشر کے دن میرے سارے عذر کو قبول کر لینا، حساب کے لیے مت بلانا، اگر تو نے حساب کے لیے بلا لیا تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، اے اللہ میں وہاں رسوا ہو جاؤں گا، حساب مجھ سے مت لینا، فضل و کرم سے مجھے جنت بھیج دینا۔ گرہما بینی حسابم ناگزیر، گرہما بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اللہ اگر آپ کا دستور یہ کہے، آپ کا دستور یہ کہے کہ حساب لینا ہے، تو اللہ میں تو مجبور ہوں، حساب تو میں دینے آؤں گا ہی، لیکن میرے اللہ ایک فریاد یہ ہے، کل قیامت کے میدان میں جب حساب لینا تو میرے اور میرے نبی کے درمیان پردہ کر دینا، تاکہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں اور میرے نبی کو حسرت نہ ہو جائے۔ اقبال، کیا اسی خاطر میں نے طائف میں پتھر کھایا تھا کہ آج تو میرے سامنے گناہوں کی بنا پر زنجیر باندھ کر تجھے گھسیٹا جائے، میرے نبی کو حسرت نہ ہو اور میں شرمندہ نہ ہوں۔ دیکھیں دل کا یہ حال کہاں پہنچا، دل کا حال بدلتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بندہ گرا دیتا ہے۔ پروردگار کی شان یہ ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، اس کے لطف و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ میرے دوستو آج مغفرت کی آخری رات ہے، مغفرت کی آخری رات ہے، کل کی صبح مغفرت کی آخری صبح ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ آج ہم اپنے پروردگار سے ٹوٹے ہوئے دلوں سے، غم زدہ دلوں سے، شرمندہ دلوں سے، حسرتوں کے ساتھ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے۔ جو بندہ خدا اپنی زندگی کے بارے میں خدا کے سامنے اپنے
گناہوں کا اقرار اعتراف کر لیتا ہے، پروردگار کہتے ہیں میرے بندے جب تم نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے اپنا لیا ہے۔ لہذا آج کی رات یہ مغفرت، عشرہ مغفرت کی آخری رات ہے۔ اس لیے میرے دوستو ذرا اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا دل سے اقرار کر لیجئے، کہہ دیجئے میرے اللہ واقعتا ہم پاپی ہیں، اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، لائٹ بند کر دے، اللہ بڑے مجرم ہیں، اللہ ہم بڑے گناہگار سیاہ کار ہیں، پروردگار اگر تو نے ہم کو معاف کر دیا، اللہ تو نے اگر ہمیں معاف کر دیا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو پروردگار ہمیں غیروں نے ٹوپی پہنے ہوئے بھی دیکھا، غیروں نے ہمیں داڑھی رکھتے ہوئے دیکھا، غیروں نے ہمیں کفنی پاجامہ پہنتے ہوئے دیکھا، غیروں نے ہمیں شام کے وقت میں روزے کی حالت میں مسجد کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا، اللہ انہیں کافروں مشرکوں کے ساتھ اگر تو نے جہنم میں ڈال دیا تو اللہ وہ کافر تو ہمیں طعنہ دے دیں گے، اے ایمان والو یہ کیا دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، کہاں گیا تیرا روزہ، کہاں گیا تیرا لباس، کہاں گیا تیرا دوڑ دوڑ کے مسجد کی طرف جانا، اے پروردگار کل میدان قیامت میں جہنم میں کافروں کے سامنے رسوا مت کرنا، ذلیل مت کرنا، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں طعنہ دیں گے، بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ رب کریم آج ہم مغفرت کے آخری عشرے میں چھٹے پیٹے گناہگار، ٹوٹے پھیٹے گناہگار، لوٹے پوٹے گناہگار آپ کے سامنے حاضر ہو گئے ہیں۔ اللہ آپ کے نیک بندوں کی، آپ کے مقرب بندوں کی، آپ کے پیارے بندوں کی، آپ کے چہیتے بندوں کی، آپ سے محبت رکھنے والے بندوں کی، اللہ آپ نے تو کب سے مغفرت کر دیا ہوگا، اللہ ہم گناہگار، ہم خطا کار، ہم سیاہ کار، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے، ہم نہ قدرے نہ شکرے اور کھا کھا کے جری بننے والے، اللہ تیری نعمتوں کو کھا کھا کر جری بننے والے، اذان کی آواز سن کر اپنے گھروں کو چلے جانے والے، اذان کی آواز سن کر بستر پہ فجر میں سوتے رہ جانے والے بندے، اللہ آج تیرے دربار میں حاضر ہو گئے، اللہ تیرے گھر میں آ گئے، اللہ کیا رہ گیا، اللہ رمضان کی رات ہے، عشرہ کی آخری رات ہے، اللہ تراویح کے بعد کا موقع ہے، اللہ بوڑھے جوان یہاں پہ جمع ہے، پروردگار آج کسی بوڑھے پر رحم کھا جا، اللہ کسی بوڑھے پہ رحم کھا جا، اللہ اتنے سارے انسان اگر چلے جائیں کوئی ایک بوڑھا آگے بڑھ کے بات کر لیتا ہے حاکم کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اللہ کسی بوڑھے کمزور بے قصبے سہارا کے آنے کو قبول فرما کر اللہ جی ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما دے، اللہ مغفرت نہیں کرنا پھر بھی کر دے، اللہ پھر بھی کر دے، اللہ خصوصی رحم کا معاملہ کر دینا، فضل کا معاملہ کر دینا۔ اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، محشر کے اس منظر کو سوچئے، فضیل ابن عیاض کے ساتھ چلنے والا، فضیل ابن عیاض کے ساتھ چلنے والا جوان اللہ کی غیظ کے غیظ و غضب میں آ گیا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا، زبان سے کلمہ بھی نہ نکل سکا، کہیں ایسا نہ ہو ہم تو تین نہیں تین تین ہزار گناہ کر کے بیٹھے ہیں، تین تین ہزار گناہ کر کے بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا وقت آ جائے، ہماری ماں، ہمارے والد، ہمارے بھائی، ہماری اولادیں ہمارے کھاٹنے کے قریب کھڑے ہوں، ہر ایک کی زبان پہ کلمہ کلمہ چل رہا ہو اور ہم ٹکٹ کی بات کر دیکھتے ہوں اور ہمیں کلمہ پڑھنے کا موقع نہ ملے، ہمارا دل سخت ہو جائے، اللہ ایسی بری موت سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اپنے آخری دم کو یاد کر لیجئے، یاد کر لیجئے، سوچ لیجئے کہ آج اپنے اللہ کے سامنے رو لینا ہے، اگر رونا نہیں آتا پھر بھی رو کے دکھا دو، آج میرے جوانوں ذرا اپنے اللہ کو گرم گرم آنسو تو دکھا دو، آج کیوں جوانوں ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، یہ جوانی کیسی جس آنکھ میں آنسو کے قطرے نہ آئیں، یہ جوانی کیسی جس میں جہنم کا خوف نہ آئے، یہ جوانی کیسی خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال تک نہ آئے اور ہمارے دل میں، ہمارے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہ آئے، اگر آج ہمارے آنکھوں میں آنسو کا قطرہ نہیں ہے تو سمجھ جائیے ہمارا دل دل نہیں ہے، پتھر کی سل بنا ہوا ہے، ہمارا دل دل نہیں ہے، ہمارا دل چٹان بن چکا ہے، ہمارا دل دل نہیں ہے، اللہ کسی گندی چیز کا نجاستوں کا ٹکڑا بنا ہوا ہے۔ لہذا آج اپنے گناہوں کو یاد کیجئے اور اپنے اللہ کے سامنے آنکھوں کے آنسو کا قطرے بہائیے، محشر کے منظر کو یاد کیجئے، کیا ہوگا محشر میں؟ اللہ نے اگر فضل کر دیا، اے اللہ ہم تیرے فضل کے لائق ہیں، عدل کے لائق تو بالکل نہیں ہیں۔ اللہ بلال کو کھڑا کر دیں گے اگر آپ، اللہ حضرت ابو ہریرہ کو اگر آپ کھڑا کر دیں گے، جو دو دو دن بھوکے پیاسے رہتے تھے، جو دو دو دن بھوکے پیاسے رہتے تھے اور راتوں میں عبادت کرتے تھے، اللہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اللہ اگر ہم جوانوں کو آپ نے ان کے سامنے کھڑا کر دیا، آؤ زندگی کے ایک دن کا حصہ ہو لاؤ، بلال کتنی دفعہ تم نے میٹھا میٹھا کھایا تھا، بلال کتنی دفعہ میٹھا میٹھا پیا تھا، کتنی دفعہ ٹھنڈی ہواؤں میں سویا تھا، اللہ بلال ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ ہم تو آپ کے غلام تھے، آپ نے جیسا رکھا ہم اس پہ راضی رہے۔ اللہ کہے گا آؤ میرے جوان بندے، اب ذرا حساب دو بلال کے سامنے۔ اللہ ہم بلال کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، کس منہ سے کہیں گے، کس منہ سے کہیں گے میٹھا میٹھا کھا کے عشاء چھوڑ کے ہم نے رات کو نیند نکالے، اللہ میٹھا میٹھا کھا کر ہم نے تیری نمازوں کو چھوڑا، اللہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ رب کریم مگر تو بڑا کریم اللہ ہے، بڑا رحیم اللہ ہے، اللہ تو اتنا کرم کرنے پر آیا، اتنا کرم کرنے پر آیا کہ حضرت موسیٰ حضرت فرعون سے کہا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا کمبخت فرعون کے پاس جاؤ اور کہہ دو سارے گناہ تمہارے ایک طرف رہ جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ہم کو مان جاؤ، میری طرف آ جاؤ، پیشانی جھکا دو، ہاتھ اٹھا دو، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کو بھی آپ نے رحمت کی چھاؤں دینے کا ارادہ فرما دیا۔ اللہ ہمیں بھی رحمت کی چھاؤں عطا فرما دیجیے۔
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔
آج بھی آپ کے شہر میں ایک ایسا بندہ زمین میں دفن کیا گیا جس کا کوئی وارث یہاں پہ نہیں تھا۔ ہمیں کیا معلوم ہماری موت کہاں ہوتی ہے، ہماری زندگی کی شام کہاں آتی ہے، ہمیں کیا معلوم ہمیں کفن کون پہناتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہمیں غسل کون دیتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہمارے اوپر جنازہ بھی پڑھا جائے کہ نہ پڑھا جائے۔ اللہ اللہ یہ موت تو کوئی نہیں جانتا، اللہ فضل کرتے ہوئے اچھی موت عطا کرنا، اللہ اچھا دن عطا کرنا، اچھی حالت عطا کرنا، اے اللہ سجدے کی موت دے دینا، اپنے گھر کی موت دے دینا، حرمین کی موت عطا فرمانا، اللہ بری موت سے حفاظت فرما دینا۔
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں۔ آخری رات ہے، سوچ لو کیا اعتماد ہے ہم کو کہ ہماری مغفرت ہو ہی گئی، ہماری مغفرت ہو ہی گئی، ہمارا نام مغفرت پانے والوں میں آ ہی گیا۔ کیا ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں جیسے رات ہونے کا یقین ہے، کیا اس درجے کا یقین ہے؟ نہیں ہے تو اللہ سے رو کے کہہ لیجئے، اللہ سے رو کے کہہ لیجئے، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔
سچے دل سے توبہ کیجئے، یاد کیجئے مالک میں دینار کیا تھے، کیسی توبہ کی تھی اللہ نے ولی بنا دیا۔ فضیل بن عیاض کیسی توبہ کرتے ہیں اللہ ولی بنا دیتے ہیں، اللہ کتنے گنہگاروں کو محدث بنا دیتے ہیں، کتنے گنہگاروں کو اللہ نے دین کا داعی بنا دیا، ہزاروں انسانوں کو اس کے ہاتھ پہ ہدایت دے دیا، مگر توبہ توبہ تو ہونی چاہیے۔
میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو مجھ گنہ گار کو تو نہ دینا سزا۔
جہنم کی سزاؤں کو سوچو،
مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا۔
اللہ تو نے کہا میں غفار ہوں، بہت معاف کرنے والا ہوں، بلا حق کے معاف کرنے والا ہوں، گناہوں کا سمندر ہو پھر بھی معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ کہا جب تو نے خود ہی کہا
میں تو غفار ہوں, تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
اپنی زندگی پہ نظر ڈالیے, اپنے اللہ کو سامنے رکھیے. اگر دھیان اللہ کی طرف رہے گا, پروردگار کے دل لگا ہوگا, ہماری دعا قبول ہوگی. اور اگر دل اگر خدا کی طرف نہیں رہا, اتنی دیر سے خدا کے گھر میں بیٹھے رہے, اللہ کی باتیں سنتے رہے, اللہ کے بہت سے بندے روتے رہے, اور ہمارا دل کہیں اور ادھر ادھر رہا, تو اللہ ہم سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا, ہم سے بڑھ کر بد نصیب کون ہوگا کہ دعا میں ہم کو کچھ نہ مل سکا, ہم دعا میں کچھ نہ پا سکے. یہاں سے ہم لوٹیں گے, ہمارے کندھے پر بیٹھا فرشتہ ماتم کرے گا, ارے کس کے کندھے پر بیٹھا تھا, کس کے کندھے پر آیا, کہ سب کی مغفرت تو ہو گئی مگر میں جس کے کندھے پر رہا جیسا تھا ویسے ہی رہ گیا, جیسا تھا ویسے ہی جاوت گیا. اللہ ایسی بدبختی سے حفاظت فرمانا. اللہم لک الحمد کما ینبغی, ہاتھ اٹھائیے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی اہل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو. اے اللہ, اے کریم آقا, اے رحیم آقا, اے رحیم آقا, یا حنان و یا منان, بولیے تمام کے تمام, یا حنان و یا منان, یا حنان و یا منان, یا حنان یا منان. اے اللہ, اے اللہ, جہنم میں سارے جہنمی نکل کے جا چکے ہوں گے, دو جوان, دو جہنمی جوان, دو جہنمی جوان, یا حنان یا منان بہت زور زور سے پکاریں گے. اللہ کہیں گے اس کو جہنم سے نکالو. اللہ آج مغفرت کے عشرے کی آخری رات میں ہے, آخری رات میں ہم تجھے یا حنان پکارتے ہیں, یا منان پکارتے ہیں. اے اللہ, اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے جہنم سے نکال دے, گناہوں سے بھی نکال دے, گناہوں کی مغفرت فرما دے, مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے. اللہ ظاہر کے گناہوں کو معاف فرما, باطن کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ جان کر کیا اسے معاف فرما, بے جانے کیا اسے معاف فرما. اللہ دل کے اخلاق ذمیمہ کو معاف فرما. اللہ عجب کو معاف فرما دے, کبر کو معاف فرما دے, کینہ کو معاف فرما دے, حسد کو معاف فرما دے, بدگمانی کو معاف فرما دے, بڑائی کو معاف فرما دے. اے اللہ, ریا کو معاف فرما دے, سما کو معاف فرما دے. اللہ سما کو معاف فرما, ریا کو معاف فرما, دکھلاوے کو معاف فرما. اللہ اخلاق حمیدہ عطا فرما. اے اللہ, آپ کے یہاں پہ چھوٹے بڑے بندے سب آ گئے, بوڑھے کمزور آ گئے, اپنے گھر سے عورتوں نے اپنے جوان بیٹوں کو بھیج دیا, گھر سے ماؤں نے اپنے جوان بیٹوں کو بھیجا, بیویوں نے اپنے شوہروں کو بھیجا. جب آج کی رات آخری دعا ہونے والی ہے, جاؤ آمین کہہ دینا, جاؤ آمین تو کہہ دینا. اللہ آمین پر ہماری بگڑی کو بنا دے گا. اللہ, ماؤں نے امیدوں سے بھیجا ہے, بیویوں نے امیدوں سے بھیجا ہے. اللہ, گھر کی عورتوں نے امیدوں سے بھیجا. اے اللہ, وہ مستورات گھروں میں بیٹھی امید لگائے بیٹھی ہے. اے امیدوں کے پورا کرنے والے, امیدوں کے پورا کرنے والے پروردگار, ہمارے امیدوں کو پورا فرما کر ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں بہنوں کی مغفرت فرما, گھر کے مستورات کی مغفرت فرما, زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما, اقربا کی مغفرت فرما, رشتے داروں کی مغفرت فرما, پڑوسیوں کی مغفرت فرما, پورے شہر کی مغفرت فرما, پورے ملک کی مغفرت فرما, زندوں کی مغفرت فرما. اے اللہ, مردوں کی مغفرت فرما. اے اللہ, کتنے آپ کے بندے رمضان کے مبارک مہینے پچھلے رمضان میں تھے, راتوں میں کم سے کم سبحان اللہ تو پڑھا کرتے تھے, کبھی دن میں قرآن کی تلاوت تو کرتے تھے. اللہ آج مٹی کے حوالے ہو گئے. اللہ آج وہ مٹی کے حوالے ہو گئے, پروردگار مٹیوں کے حوالے ہو گئے, اپنے جوان جوان بیٹوں کو چھوڑ کر چلے گئے. اللہ جوان بیٹوں کے عمل کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا کر قبول فرما لے, ان کی مغفرت فرما دے. اللہ ماں باپ کی مغفرت فرما دے, رب کریم ماں باپ کی مغفرت فرما. اللہ اگر تو نے مغفرت نہیں کیا, مغفرت نہیں کیا, ماں بھی زنجیر میں جکڑی جائے, محشر میں ماں کو زنجیر میں جکڑا جائے اور بیٹے کو زنجیر میں جکڑا جائے. اللہ ماں دیکھ کر تڑپ تڑپ جائے گی, آؤ بیٹا بچا دو, آؤ بیٹا بچا لو, آؤ بیٹا بچا لو, مگر بیٹا کہے گا ماں ہم خود زنجیر میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ اللہ, یہ کتنا بڑا عذاب ہوگا. اے پروردگار, اے پروردگار, اے پروردگار, ہمارے ماں کو معاف فرما دے, ہمارے والدین کو معاف فرما دے, مرحومین کی مغفرت فرما دے, جو بھائی گزر چکے ان کی مغفرت فرما, جو بہنیں گزر چکی اللہ ان کی مغفرت فرما دے, مولا مغفرت فرما دے. مولا اگر تو نے معاف کر دیا ان کی قبر جنت بن جائے گی, اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا اللہ ہر لمحہ جہنم میں ہوں گے. اللہ وہ کہیں گے میرا بیٹا کیسا تھا, میرا بیٹا کیسا تھا, میرے گھر کے لوگ کیسے ہیں, میرے دعائیں مغفرت نہیں کرتے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما. رب کریم, رب کریم پوری امت کی حفاظت فرما دے. اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ امت کو جو خطرات و وساوس ہیں, اللہ جو خطرات وساوس ہیں, اللہ جو جو دل کے خیالات ہیں, اللہ اس کو دور فرما کر امن و اطمینان کی فضا کو عام و تام فرما دے. اللہ اے پروردگار, پورے ملک میں ہر طرح کی بے چینی بے قراری پھیلی ہوئی ہے, مایوسی پھیلی ہوئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. رب کریم مگر تیری قدرت تو بہت زیادہ ہے. بنی اسرائیل بھی سوچ میں تھے پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہونے والا ہے. اللہ تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پورے بنی اسرائیل کو محفوظ فرما دیا. اللہ آپ کے کتنے نیک بندے ایسے ہیں جو آپ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. اللہ ان آنسوؤں کی برکت سے اللہ پوری امت کو بچا دیجئے, بچا دیجئے, ہمت و قوت و حوصلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ترقی کے میدان میں آگے بڑھا دیجئے. اللہ ان کے جان و مال کی حفاظت فرما دیجئے. اللہ جتنے کاروبار میں لوگ لگے ہیں تمام کے کاروبار کو محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ایسے لوگوں کی نگاہ بد سے بچا دیجئے جن کی نگاہ بد اہل ایمان کے کاروبار پہ لگی ہوئی ہے. اللہ حفاظت فرما دیجئے, حفاظت فرما دیجئے. اللہ بے کسی سے, بے چارگی سے, نہتھے ہونے سے, بے کس بے سہارا ہونے سے, بے قانون ہونے سے اللہ اس قوم کی حفاظت فرما دے. رب کریم ہمارے گھروں میں سلامتی عطا فرما, عافیت عطا فرما. کتنے گھر ایسے ہیں مولا جس کے دن رات کانٹے بنے ہوئے ہیں. اللہ ایسے گھروں میں الفت و محبت عطا فرما, سلامتی عطا فرما, صحت عطا فرما. اے اللہ جس گھر کی جو پریشانی ہے اللہ پریشانی دور فرما. اے اللہ آپ خود جانتے ہیں کتنے بڑے بوڑھے یہاں پر ہوں گے جن کے دل میں کوئی غم ہوگا, جن کے دل میں کوئی دکھ ہوگا. اللہ دکھوں کے جاننے والے, غموں کے جاننے والے آج اسی لیے آئے ہیں. دعا ہوگی پتہ نہیں کس معصوم بچے کی آمین قبول ہو جائے, کس جوان کی آمین قبول ہو جائے, میرا کام بچ جائے. اللہ ہر دکھیارے کے دکھ کو دور فرما دے, ہر غم کے مارے کے غم کو دور فرما دے. اللہ اے کریم آقا ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما. اللہ امت کے اندر جوڑ پیدا فرما, فکر پیدا فرما. جن جن شعبوں سے اللہ آپ کے جو بندے لگے ہوئے ہیں اللہ ان تمام کو میرے مولا مضبوطی عطا فرما. ہر ایک کے اندر اخلاص للہیت عطا فرما, آہوزاری عطا فرما. اللہ مولانا انعام الحسن رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان کی تمناؤں کو پوری فرما. وہ کہتے تھے کام کرنے والے بڑھ گئے, رونے والے گھٹ گئے. اللہ یہ کام تو رونے سے چلا تھا, اللہ رونے والا پیدا کر دے, رونے والا پیدا کر دے. اس کام کو کرنے والے میں رونے والے بنا دے. اللہ ہر شعبے میں رونے والا بنا دے. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ جن لوگوں نے یہ باغ لگایا ہے, جن لوگوں نے یہ نظام سجایا ہے, اللہ ان کی آخرت کو سجا دے, ان کی جنت کو سجا دے, ان کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. جن لوگوں نے اپنے پسینے کی کمائی کو لگایا آنے والے مہمانوں کی ضیافت کی, اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت جنت میں واجب فرما دے, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. ہر نقصان, ہر خسارے, ہر نظر بد سے, ہر فریب سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ اس شہر کے نوجوان جن راتوں کو جاگ جاگ کر تھوڑا تھوڑا خود کو کھا کر مہمانوں کو کھلایا پلایا, اللہ ان جوانوں کو قبول فرما لے, ان کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما لے, ان کی جوانی کو دین کے لیے قبول فرما, ان کی جوانی کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے لیے قبول فرما. اللہ ہر طرح کی شرور و فتن سے اللہ ان کی حفاظت فرما, ظالموں سے ان کی حفاظت فرما, کاروبار میں ان کو ترقی عطا فرما, روزی کے راستے ان کے لیے آسان فرما. اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا اللہ تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما. اے اللہ تمام کے دل کی مرادوں کو پوری فرما. اللہ
ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں میرے مولا مانگنا بھی نہیں آتا, اللہ مانگنا بھی نہیں آتا. آج ہم اتنے سب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, پھر پتہ نہیں آئندہ یہ جمع ہونے کا موقع ملے نہ ملے, کون آئے کون نہ آ پائے. اللہ آج کے جمع ہونے کو ایک نگاہ محبت سے دیکھ لے, تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, میری زندگی کا سوال ہے. اللہ ایک نظر دیکھ لیجیے پروردگار, ایک نظر اللہ, ایک نظر, ایک نظر اس پوری امت پہ دیکھ لیجئے, اس پورے مجمع پہ دیکھ لیجئے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے لگے وہ بھی عطا فرما اے اللہ. اور آخری التجا یہ ہے ہم تمام کی طرف سے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں روضہ پاک میں محبت بھرا صلاۃ و سلام ہم تمام کی طرف سے پیش فرما دے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.